نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں. پارے کا نام ہے لن تنالو, پہلی ہی آیت سے یہ نام ہے. اور اس پارے کو تزکیہ سیریز کے سلسلے میں ہم غصے کی روشنی میں دیکھیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے کہ غصہ, غصے پہ قابو اور اس کی باقی چیزیں. یقیناً یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے, اور زندگی میں ہر لمحے ایسے عوامل سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آئے. تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں غصے کے بارے میں ایک آیت آئے گی جہاں پہ ہم بات کریں گے. آیت کا نمبر بول دیتی ہوں تاکہ پھر اس معاملے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ سب تیار رکھ سکیں. اور شروع میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 134 پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ایک ہلکا سا خلاصہ پارے کا کہ اس میں غصے کی کیا باتیں ہیں. آیت نمبر 92 جو پارے کی پہلی ہی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دعوت دی ہے کہ آؤ اپنی انا کا صدقہ کر دو. انسان کو اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے, اور زندگی میں کئی بار جو انسان غصہ کھاتا ہے دن میں کئی کئی بار, اس کی بہت بڑی وجہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. جب ہماری ذات پہ چوٹ پڑتی ہے تو اس کے بعد ہم غصہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غصے سے دور کر سکیں. آیت نمبر 93 سے 98 میں اہل کتاب کا مسلمانوں پر غصہ اور اس غصے میں کیے گئے دو اعتراضات کا جواب ہے کہ جو ان کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر فرسٹریشن ہو رہا تھا, اس کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 102 سے لے کے 103 تک اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اللہ کے غضب اور غصے سے بچانے کی دعوت دی کہ کس طرح متحد ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے باندھ کر تم دنیا میں شہادت حق کا کام کرو گے, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ایسے حالات آ جائیں گے کہ دنیا میں بھی تم اللہ کے غضب کی ایک منہ بولتی ہوئی تصویر بن جاؤ گے, اور کل قیامت کے دن تو جو انجام ہوگا وہ ہوگا ہی. اس کے بعد آیت نمبر 112 میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے غصے کا تذکرہ ہے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا, کہ کئی بار تاریخ میں ان کے اوپر جو مختلف قسم کے حملے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو چکے تھے. آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ آج تم مسلمانوں پر غصہ کھاتے ہوئے اپنے مال اور اپنی اولادیں جو خرچ کرتے جا رہے ہو, کل قیامت کے دن تمہیں غصہ آئے گا کہ دیکھو تم نے وہ سب کچھ ضائع کر دیا. آیت نمبر 118 و 118 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے چہروں پہ جو غصہ اور غضب آتا ہے مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر, اس کا تذکرہ کیا. اور آیت 119 و 119 میں وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں چٹکتے ہیں تمہاری ترقی کو دیکھ کر. اس غصے کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والوں پر غصہ کھاتے ہیں. آیت نمبر 128 میں اللہ کے نبی کی اس بد دعا کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احد کے بعد آپ نے مانگی کہ اللہ ایسی قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا, تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایون نبی بھی اس کے بارے میں اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 131 میں اس آگ کا ذکر ہے کہ جو آگ واقعی اللہ کے غصے اور غضب کا نتیجہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 134 اور اس سے آگے کی کچھ آیات, یہ ہیں وہ مین آیات جس پہ غصے کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سبق دیتے ہیں کہ اگر تم اجتماعی طور پہ لوگوں کے کمنٹس, ان کے جملوں, ان کے پروپیگنڈوں سے بے نیاز ہو کر اپنے کرنے کے کام کرتے جاؤ تو پھر تم زیادہ ترقی کرو گے, بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی باتوں کو دہرا دہرا کر اپنے خون کو بھی گرم کرو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں تکلیف پہنچنے پر جو رنج اور غضب اور غصہ آیا اس کو ٹھنڈا کیا کہ کیا ہوا، اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے بھی تو کسی اور کو پہنچ چکا. اور اس چیز پہ ایک انسان واقعی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ کبھی اس کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو کسی دوسرے کو اس وقت غم بھی تو مل رہا ہوتا ہے. ایک کی کامیابی دوسرے کی ناکامی کا ذریعہ بن سکتی ہے. پھر اسی طرح اس پارے میں ہم مجموعی طور پر غزوہ احد کے تناظر میں بہت خوبصورت باتیں دیکھیں گے جن کا حقیقت میں تعلق غضب اور غصے کے ساتھ ہے، کہ کیا کیا مواقع ہوتے ہیں کہ ایک لیڈر کو اپنے فالوورز کے اوپر غصہ آ سکتا ہے، ایک بڑے کو چھوٹوں پہ یا استاد کو شاگردوں پہ غصہ آ سکتا ہے، لیکن اس کو صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہمیں ہمارے غصے پہ قابو پانے والا بنا دے اور ہمارے غصے کو اپنے راستے میں ایک طاقت اور ایک فورس بنا دے جس کو ہم تیرے دین کے پھیلانے اور سمجھنے سمجھانے میں استعمال کر سکیں. پھر اسی طرح مزید باتیں ہیں اس پارے کے ناطے سے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان کو آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تو چلیے اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم پارے کا آغاز کرتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ ہلکی سی وضاحت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پارے کے آغاز میں ہی امت مسلمہ کو دعوت دی کہ اگر تم نیکیوں کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہونا چاہتے ہو تو آؤ اس موقع پہ ہر وہ چیز جو تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تیسرے پارے کے آخری آیت میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک کافر دنیا بھر کا سونا اگر اس کو دے دیا جائے تو اس کو اللہ کے راستے میں لٹانے کی تمنا اور خواہش کرے گا، لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی. اس کے برعکس آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک روپے، ایک پینی، ایک ڈالر، ایک کرون کی ہی کیوں نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر جذبات پہ ہے، انسان کس نیت سے کام کرتا ہے. ہم سب اس آیت کو سن رہے ہیں، نہ جانے ہمارے دلوں کے اندر کوئی حرکت ہوئی کہ نہ ہوئی، ہر بندہ اپنے دل کا حال خود جانتا ہے، لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، سوچئے ذرا. اور یہاں بر کا ایک ترجمہ جنت بھی کیا گیا، اللہ کی رضا کیا گیا، اللہ کی پسند کو کیا گیا، تو صحابہ کرام کو تو ایک دم فکر لگ گئی، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی کا مدعا اور مقصد ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی حال میں بھی تنہا نہ چھوڑے. تو انہیں میں سے ایک صحابی ابو طلحہ تھے، باغ کی خواہش کی کہ اللہ کے نبی یہ سارا اللہ کے راستے میں، آپ اس کے ساتھ جو معاملہ کر لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زید جو تھے وہ اپنے گھوڑے کو لے کر آ گئے، ہر ایک نے وہ پیش کر دیا جو اس کے پاس تھا. ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں، کیا ہم بھی کچھ دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی کچھ عزیز ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے سارا تو نہیں مانگا، مما تو ہے بون، کچھ تو دے دو. تیسرے پارے میں تفصیل سے خرچ پہ بات کرنے کے بعد اب یہاں یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا بچا کھچا بھی دو گے، تم اپنے ضرورت سے زائد بھی دو گے، لیکن کبھی من پسند چیزیں تو دو. صرف پیسہ اور روپیہ ہی انسانوں کو پسند نہیں ہوتا، انسان کی پسند کی چیزوں میں اس کی اپنی ذات سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ہمیں جتنے خود پسند ہوتے ہیں اپنے آپ کو اتنا کچھ بھی پسند نہیں ہوتا. ہمیں اپنا اسٹیٹس بڑا پیارا ہوتا ہے، ہمیں اپنی انا بڑی پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنی بعض عادات بڑی پیاری ہوتی ہیں. کہا آؤ چھوڑو، آؤ میرے راستے میں. ہمیں اپنی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی نیند کم کر دو. ہمیں کھانا پینا بڑا پیارا ہوتا ہے، کہا اس کو کم کر دو. ہمیں اپنی ذات کو سجانا، سنوارنا، پارٹیاں، محفلیں، رنگ رونق بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا کم کر دو. سارا تو میں نہیں مانگتا، کچھ تو اس کو دے دو جس نے تمہارے لیے اتنی پیاری جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ انسان کے اندر اسکلس ہوتی ہیں، اس کو ٹیلنٹ دیا ہے. یہ دنیا جو ہے نا، یہ تضادات کا مجموعہ ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبی دی ہے، کوئی صفائی اچھی کر سکتا ہے تو کھانا کوئی اچھا پکا سکتا ہے، کوئی بول اچھا سکتا ہے تو کوئی سن اچھا سکتا ہے تو کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی کمپیوٹر میں ماہر ہے۔ الحمدللہ جو بھی کام دین کے نام پہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اس میں کئی لوگوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی اسکلز ہوتی ہیں، کوئی ایک بندہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو پورے کا پورا سسٹم ہلنے لگتا ہے۔ تو یہ آیت ہم سب سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی خوبی دی ہے تو اپنی اس خوبی کا صدقہ کرو، آؤ اللہ کے دین کو اس کا فائدہ دو۔ تمہیں اللہ نے اگر دنیا میں کسی کام کے لیے چنا ہے تو اس کو دین کے کاموں میں بھی لے آؤ، اور قیامت کے دن ہر بندہ اس بات کا مکلف ہے۔ کبھی بھی کہیں کوئی موقع ہوتا ہے درس کا تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میرا تو سب سے کم حصہ ہے، میں نے تو 1.5-2 گھنٹے ٹوٹل بات کی نا، لیکن جس نے اس کا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، رائڈس دیں، گھر صاف کیا، سجایا سنوارا، بعد میں کھلایا پلایا، دعوت دی، پھر کچھ لوگ اس وقت ریکارڈنگ پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت کمپیوٹرز کو سیٹل کرتے ہیں، تو میں یقین رکھتی ہوں کہ واقعی ان کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کچھ چہرے تو سامنے دکھتے ہیں نا، مت سوچیے کہ صرف کسی کام میں اجر اتنا ہے۔ مثلاً ماشاء اللہ جو لوگ پیل ٹاک پہ سن رہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ صرف میری آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے، کچھ آئی ڈیز آپ کو سامنے دکھ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، پیچھے کتنی ہی کوششیں ہیں، اور ان کوششوں کے بعد پھر ہم کسی کام کو کرنے والے بنتے ہیں۔ اور اگر کسی کام میں کوئی کمی دکھتی ہے تو تنقید کرنے کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے، بری بات باہر کرنے کے بجائے یہ سوچو کہ شاید ان کو میری ضرورت ہے، شاید جس کام کا میں نقطہ اٹھا رہی ہوں ان کے پاس وہ بندہ ہے ہی نہیں کام کرنے والا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کام کے کرنے والے خود ہی پیدا کر دے، وہ ساری کوششیں جو اس کے راستے کی ہیں اللہ خود اس کے انتظامات کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ کہ تڑپنا پڑتا ہے، کوئی ہلکی سی نیت کر لیں، چند سیکنڈ کی خاموشی میرے اور آپ کے لیے، جائزے کے لیے، ہم یہاں اپنے لیے محاسبے کا نقطہ بھی نوٹ کر لیں گے کہ کیا مجھے جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں میں اللہ کے دین کو اس سے فائدہ دے رہی ہوں؟ اللہ نے جو مال دیا کیا میرا مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے یا شیطانی کاموں میں لگ رہا ہے؟ کیا جو میرا مال، جو میری نعمتیں، جو میرا گھر، میری اولاد، میرے بچے، یہ سب کچھ دین کو کچھ فائدہ دے بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہی کیا ہے؟ اللہ حق ہے، اللہ سچ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بات کی گئی، تو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ؟ ان کا طریقہ حنیف ہونے کا طریقہ تھا، فوکسڈ تھے، یکسو تھے۔ ہم سب آزما سکتے ہیں کہ جب نیکی کا کوئی کام ہم فوکس ہو کر، یکسو ہو کر کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت برکت ہوتی ہے۔ مثلاً اس وقت اگر ہم قرآن پاک سن رہے ہیں اور ہم پورے فوکس ہیں، کوئی چیز ارد گرد کی ہمیں غافل نہیں کر رہی، تو امید کی جاتی ہے کہ ہم زیادہ جذب کریں گے۔ اور اگر اس وقت گھر سے سننے والے ساتھ کام کر رہے ہوں، برتن دھو رہے ہوں، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ چیٹنگ کر رہا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اور کچھ نہ کر سکے تو ذہنی طور پہ کچھ سوچنے لگ جائیں، ہم کدھر جائیں گے، اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا کلام دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ جیسے خود اپنے لیے شرک سے بیزار ہے نا، اسی طرح یاد رکھیے اللہ کا کلام بھی شرک سے بیزار ہے۔ ایک سیکنڈ لگتا ہے، صرف ایک سیکنڈ لگتا ہے ہمیں اس کام کو کرتے کرتے کام کو چھوڑتے ہوئے، صرف ایک سیکنڈ، شاید اس سے بھی کم، اور وہ لمحہ بہت قیمتی لمحہ ہوتا ہے، بالکل ایسی جیسے کسی ہائی وے پہ چلتے چلتے ایک دم آپ رانگ ایگزٹ لے کے نیچے اتر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ہر قدم آپ کو اس کام سے دور کرتا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فوکس کر دے، حنیف بنا دے، یکسو کر دے۔ ٹھیک ہے ہم بہت ساری خرابیوں کا شکار ہیں، ہم گناہوں کی دلدل، دنیا کی دلدل، ہم نے اپنے ارد گرد نہ جانے کیا کیا مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں لمحہ لمحہ ان سے نکال دے۔ تمنا کریں، خواہش خواہش کرے کہ اللہ تو مجھے حنیف بنا دے، پھر دیکھیے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دن کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس دن آپ کو وہ مل گئی، جس خوشی کی تلاش میں آپ فن کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ خوشی تو آپ کے اپنے دل میں آ جائے گی۔ جن چیزوں کی تلاش میں آپ مال کو بڑھانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، وہ مال آپ کے پاؤں کی باندھی بن جائے گا۔ آپ اس دنیا جس کے پیچھے اگر آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں تپاتے ہیں، دنیا ایسے بھاگ بھاگ کے آپ کی طرف آئے گی کہ آپ کو غم لگ جائے گا کہ کہیں میری کسی نیکی کا اللہ کوئی سارا بدلہ مجھے دنیا میں تو نہیں دے رہا۔ اور سب سے بڑی بات، دل کا سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ کوئی کام کر لیں، یکسو ہو جائیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں نا۔ کوئی کام کرنا ہو، فوکس نہ ہو، سوچ رہے ہیں کروں نہ کروں، کبھی ایک خیال آتا ہے کبھی دوسرا، تو اس کے بعد آپ آخر ایک فیصلے پہ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب میں مطمئن ہوں، اب یہ کام میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہوگا۔ بالکل یاد رکھے کہ ہماری روح جو ہے نا، ہمارا دل ہم سے اللہ کی یاد، اللہ کا کلام مانگ رہا ہے۔ ہم اس کو جاب میں کھپا رہے ہیں، ہم اس کو فن میں کھپاتے ہیں، ہم ادھر کھپاتے ہیں ادھر، اور پھر کہتے ہیں چین پتہ نہیں کیوں نہیں، پتہ نہیں پریشانی کیا ہے، پتہ نہیں دل بوجھل کیا ہے۔ دل کو تو اس کی خوراک چاہیے۔ آج کل روزہ کھولنے کے وقت جو پیٹ کے اندر ایک تکلیف کی احساس یا ایک ہلکی سی نکاہت ہوتی ہے، بالکل آپ محسوس کریں اس وقت، جب جسم کے اندر کھانے کی کمی ہوتی ہے تو جسم کمزور اور مریل، لڑنے کو، بولنے کو، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح ہماری روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے، ہماری مردہ روحیں پھر ہم سے کچھ اور مانگتی ہے۔ یہ آج کا ڈپریشن، آج کی پریشانی، آج کے بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، یہ سب اصل میں ہماری روح کی پکاریں ہیں، چیختی ہیں۔ لوگ تیز میوزک کی آواز میں اس پکار کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن جب تنہا بستر پہ لیٹتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس پارے کے پڑھتے پڑھتے فوکس کر دے، ہم بالکل حنیف ہو جائیں۔